الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات سب سے پہلے معذرت ہے کہ ہم پروگرام ذرا لیٹ شروع کر رہے ہیں کیونکہ میں سفر سے آیا ہوا تھا تو کچھ ظاہر فریش ہونا چاہتا تھا تو یہ اصل میں جو پہلے سے حکایت چل رہی تھی اس میں خود ہی انانیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس پر کچھ تبصرہ میرا بھی چل رہا تھا اور وہ تبصرہ یہ تھا کہ اقبال کی جو خودی ہے وہ قوم کے لحاظ سے ہے اور رومی جو بات کر رہا ہے وہ فرد کے لحاظ سے تو فرد کے لحاظ سے جو ہے نا جو خودی ہے وہ تکبر کے مفہوم میں آتا ہے یہ انسان کی اپنی اوپر جو نظر ہوتی ہے جس کو میں کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ انسان خود کو تب پہچانتا ہے جب انسان فنا حاصل کر فنا کی کیفیت حاصل کر لے یعنی پہلے بے خودی حاصل کر لے پھر اس کے بعد خود کو پہچان سکتا ہے تو اس پر میں نے کچھ کلام بھی پہلی دفعہ پیش کیا تھا اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک وہ جو ہے نا رومی کا ایک شعر ہے شعر ہے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ خدرا بیاب جوہد کندر بے خودی خدرا بیاب بے خودی کے اندر کوشش کر لو تو خود کو پالو یہ مطلب شعر تھا تو اس میں یہی والی بات ہے کہ جب تک انسان فنا کی حیثیت حاصل نہ کرے اس وقت تک جو ہے نا وہ خودی اس وقت تک جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو نہیں پا سکتا تو اب آگے چلتے بے منو مائے ہمیں جو یم بجا تاشا و من گوئی آں خوش سول جاں میں دل جہاں سے کسی ایسے بزرگ کو تلاش کر رہا ہوں جو خود انانیت سے پاک ہو تاکہ میں اسے اچھی چوگان والے محبوب کی گیند بن جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے جی مطلب یہ کہ میں ایسے بزرگ کو تلاش کر رہا ہوں جو فنا ہو اللہ پاک کی محبت میں فنا حاصل کر چکا ہو تو اس فنائیت کو میں پھر ان سے سیکھوں اور اس کے لیے پھر میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کروں اور میرے ساتھ وہی معاملہ کرے جیسے کہ میت کے ساتھ غسال کرتا ہے یہاں پر گیند کی مثال دی ہے کہ جیسے گیند کو جو مطلب گیند کھیلنے والا اس کے ساتھ جو کرتا ہے اس طرح میرے ساتھ بھی کر لے تو میں اپنے آپ کو اس کا مکمل سپرد کر لوں گا ہاں جی تو بالکل بعین ہی ایک شعر میرا بھی ہے اس میں اس پہ لیکن چلو پھر وہ بعد میں پڑھیں گے ہر کے بے من شد ہما من ہا درست یار جملہ شد چو خود رانیست دوست جو شخص خودی سے پاک ہو گیا وہ تمام موجودات کا آئینہ بن گیا جب وہ اپنے آپ کا دوست نہیں تو سب کا دوست بن گیا کیا عجیب موتی ہے سبحان اللہ مطلب یہ کہ چونکہ ہم خود اپنے نفس کے جب تابع ہوتے ہیں تو شر ہی شر ہوتے ہیں اگر اپنے نفس کے تابع ہوں تو یہ کثافت جو ہے وہ اسی نفس کی وجہ سے آ رہی ہے تو جس وقت یہ کثافت دور ہو جاتی ہے تو لطافت کی وجہ سے انسان آئینہ بن جاتا ہے اور آئینہ کس لیے بن جاتا ہے حقیقت کا آئینہ بن جاتا ہے یعنی تمام موجودات کے حقائق اس پہ گل جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا شریعت طریقت حقیقت معرفت تو یہی بات ہے کہ شریعت پر آنے کے لیے طریقت ہے شریعت پر آنے کے لیے طریقت ہے اور طریقت میں انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور فنائیت حاصل کرتا ہے جب انسان فنائیت حاصل کر لیتا ہے اس پر تمام حقائق کھل جاتے ہیں موجودات کے کیونکہ وہی رکاوٹ تھی رکاوٹ دور ہو گئی تو ہم حقائق مطلب سامنے آ گئے اسی حقائق کا سامنے جن کے آگے اس کو عارف کہتے ہیں اور اس چیز کو معرفت کہتے ہیں تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کا دوست نہیں یعنی اپنے نفس کا تابع نہیں تو اس صورت میں وہ سب کا دوست ہے کیونکہ وہ سب کے ساتھ مخلص ہوگا جب تک انسان کے ساتھ اپنے ساتھ غرض کے ساتھ ہے تو پھر کسی کے ساتھ مخلص نہیں کہتے بخیل کی دوستی پہ بھروسہ نہ کرو کیونکہ اس کا سب سے زیادہ دوستی پیسے کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب سارے اس کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں بخیل کی دوستی پہ اعتبار نہ کرو, وہ کسی وقت بھی آپ کو چھوڑ سکتا ہے اپنے پیسے کے لیے. آئینہ بے نقش شدیا بدبہا زاں کے شدہا کی زی جملہ نقشہا. دیکھو جو آئینہ بے نقش ہو وہ اچھی قیمت پاتا ہے, جس پہ کوئی نقش نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ نقش کے لیے تو استعمال ہو گیا نا, تو اب تو اس کا قیمت نہیں ہے. لیکن جو بے نقش ہو اس کو آپ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ وہ تمام نقوش کا عکس دکھا سکتا ہے. یعنی عارف جب اپنی ہستی سے مجرد اور اپنے احساس خودی سے پاک اور اپنے وجود سے خالی ہو جائے تو ان تمام حقائق کا مجموع بن جاتا ہے جن سے صفات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے. کما کالا نظامی گنجوی, تو آنوری کی چرخت تشت شم است نمودار دو عالم در تجم است دل عالم تو ہی خود را مبی خرد بئی مت تماگو کہ اسفل کو برد. یعنی یہ مسئلہ مفتاح العلوم کے جلسے میں ایک جگہ بزمن پیر چنگی بوضاحت بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ جب آئینہ صاف سے عقل ہو تو تمام اشیاء کا ایکسس میں نظر آتا ہے, بخلاف اس کے کہ جس آئینہ پر کوئی خاص نقش قائم ہو اس میں دوسری چیز منعقص نہیں ہو سکتی. اس طرح جس خط میں اس کی خود ہی کا نقش متمکن ہو اس کا قلب آئینہ حقائق نہیں بن سکتا. آگے ایک بزرگ کا کس ارشاد فرما جس نے اپنی خودی کو مٹا کر کمال حاصل کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 121, حکایت شیخ محمد سر رضی و ریاضت او کہ ہر شب آفتاب برگ میں کر وجہت ذل نفس خود. شیخ محمد سر رضی کی کہانی ان کی ریاضت کی, وہ اپنے نفس کی خواری کے لیے ہر شام کو انگور کے پتے سے افطار کرتے. زاہد درغزنی از دانش مزی بد محمد نام وکنیت سر رضی. ایک زاہد صاحب غزنی میں تھے جو عقل کے دودھ سے پرورش یافتہ یا عقل میں فائق تھے. محمد نام اور لقب سر رضی تھا. سر رضی کنیت وہ نام جس میں مسمہ کی نسبت پدری مل ہو, جیسے ابو الحسن ابو تراب, مگر یا کنیت سے لقب مراد ہے. سر رضی زاہد کا لقب ہے. سر رض کے معنی انگور کی کومپل, اور یا نسبت کے لیے یعنی انگور کومپل والے کھانے والا. یہ لقب اس بنا پر مشہور کے برگ انگور کے پتے سے روزہ افطار کرتے تھے. بود افطار سر رض ہر شبے ہفتہ سال و دائم اندر مطلب. شام کو ان کے انگور افطار کی کومپل تھی, 7 سال برابر وہ ایک ہی دن میں مہور رہے. بس عجائب دید از شاہ وجود لے کے مقصودش جمال شاہ بود. انہیں سرسے میں شہنشاہ موجودات شان اسے بے شمار عجائبات تھے, ان کا مقصود تو شہنشاہ حقیقی کا جمال دیکھنا تھا. عالی حوصلہ تھے, چیزوں پہ نہیں بکے. چیزیں ان کی وہ نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ اجر دے, عجیب غریب ہستی تھی. انہوں نے کیسے کیسے مطلب حقائق کو کتنے سمپل الفاظ میں بیان کیا. حضرت فرماتے تھے جیسے فقہا نے کہا ہے کہ مسجد کی دیوار منقش نہیں ہونی چاہیے اور جانماز منقش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کا نماز کے اندر اس میں جی بہلتا ہے. فرمایا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دل بھی منقش نہیں ہونا چاہیے. دل منقش نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی تصور نہ ہو, بس اللہ ہی اللہ ہو. ہاں جی, اللہ ہی اللہ ہو. یہ بات ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں مثال کے طور پر مراقبے میں مشغول ہوں, وہ جب میں مختلف کیفیات حاصل ہو رہی ہیں, کبھی میں عرش پہ جا رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, اس میں اگر میں گم ہو گیا تو میں اپنے مطلب کو چھوڑ گیا. میں اصل میں مراقبہ اس لیے تو نہیں کر رہا تھا, بس میں ارے نا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت نے جو فرمایا نا کہ دل بھی منقش نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہی ہے. یہاں پر ہمارے شجرے میں ایک بزرگ ہے, سلسلہ چشت میں ہے، علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خلیفہ بھی ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے مطلب بہت بڑے بزرگ گزرے۔ تو یہ میرے پاس پڑی ہوئی کتاب حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ جو ہے نا وہ عقائد چشت کچھ طرح کوئی ہے، مطلب ہے مشائخ چشت۔ تو مشائخ چشت کتاب جو ہے اس میں حضرت کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہم تو فرمایا کہ بالکل اخیر وقت میں اللہ پاک نے اس کی طرف جنت کو منکشف کر دیا کہ یہاں تم آ رہے ہو، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ اگر میں نے سب کچھ اس کے لیے کہ تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اگر میں نے سب کچھ اس کے لیے کیا تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تو اس پر وہ اللہ پاک نے اس کو ہٹا دیا اور پھر اس کے اوپر اپنی طرف سے تجلی فرما دی، اسی میں دنیا سے تشریف لے۔ اصل میں یہ بھاؤ اصل ہو گیا ہے۔ تو حضرت مولانا روم حافظ بھی اس قسم کے ایک شخص کی اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد سرزی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس عرصے میں شہنشاہ موجودہ تعالیٰ شان اس کی بے شمار عجائبات دیکھ لیں، ان کا مقصود شہنشاہ حقیقی کا جمال دیکھنا تھا۔ برسرے کو رفت آز خوش سیر، گفت بن ما یافتم من بزیر۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے بحالی کے اپنے زندگی سے سیر تھے، اور خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنا جمال دکھا دے ورنہ میں پہاڑ سے نیچے گر پڑوں گا تاکہ موت کے بعد تیرے دیدار کر سکوں۔ گفت نہ بتنو بتے آ مکرمت ورفرد افتی نمیری نقشمت۔ حق تعالیٰ کی جانب سے ارشاد کسی نام کا موقع بھی نہیں آیا کیونکہ روحت بار تعالیٰ موت بآخرت ہے، اور اگر تم نیچے گرو تاکہ مر کر محفوظ روحت ہو جاؤ تو تم مرو گے نہیں اور میں تم کو مرنے نہیں دوں گا۔ او فروف گند خدرا ازویدا درمیانے امک آب اوفداد۔ اس تکرار میں انہوں نے غلبہ محبت سے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا، مگر تقدیر رہی کہ وہ ایک چشمے کی گہرائی میں جا گرے جو دامن قوم میں بتا تھا، مرنے سے بچ گئے۔ چو نہ مردو از نقصب آ جا سیر مرد، از فرا کے مرگ بر خود نو حکرد۔ جو مزر سیر جو زندگی سیر تھے سر کے بل گر کر وہ بھی نہ مرے تو اپنے موت کو جدائی میں رونے لگے۔ موت مانگو تو رہے آرزوئی خواب مجھے، ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایا مجھے۔ مطلب یہ مگر جو بے چاہو تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ کائے ہایا تو راچو مرگے می نبود، کار پیشش باز گونا گشت بود۔ کیونکہ یہ زندگی ان کی موت کی طرح تلخ دکھائی دیتی اور موت زندگی کی طرح خوشگوار تھی، اس سے روئے حق متوقع تو یہ معاملہ ان کے الٹ ہو گیا تھا۔ موت را از غیب می کرد اوگ دے، ان نمی ان نفی موتی حیاتی میں زدے۔ وہ غیب سے موت کی بھیک مانگتے تھے اور یہ طرح نہ گاتے کہ میرے موت میری زندگی ہے۔ موت راجو زندگی قابل شدہ، یا باہلا کے جاں خود یک دل شدہ۔ وہ موت کو زندگی کی طرح بخوشی قبول کرتے اپنے جان گنوانے پر متفق ہو چکے۔ اصل میں یہ جس شتحیات ہوتی ہے نا تو وہ شخص مطلب معذور ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جو کیفیات ہے اس میں بھی انسان معذور ہوتا ہے کیونکہ عشق کی وجہ سے وہ بے خود تھے، مطلب ظاہر ہے اس میں وہ یہ والی بات نہیں تھی کہ خودکشی ہے یا یہ ہے، وہ ساری چیزیں ان کے لیے وہ نہیں تھی۔ تو جو حضرات اس چیز کو جانتے تو ظاہر مطلب اس کو پھر وہ سمجھتے کہ بھئی یہ اس قسم کی بات نہیں تھی۔ سیف خنجر چو علی ریحان او نرگس و نسرین ادوی جان او۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح تلوار و خنجر کا ریحان تھا، نرگس و نسرین کے دشمن جانتے، یعنی اس میں علی کرم کے سرجس کی طرف اشارہ جو نے جوش شجاعت میں کہا تھا، السیف والخنجر ریحاننا وفی علی نرجس والآسی وخمرنا من دم آدائنا وکاسنا من جمجمت الراسی۔ یعنی تلوار اور خنجر ہمارے ریحان، نرگس و آس پر اف ہے، اور ہماری شراب ہمارے دشمنوں کا خون ہے، اور ہمارا پیالہ دشمن کے سر کی کھوپڑی ہے۔ مطلب ظاہر ہے ہاں، بانگ آمد روز سہرا سوئی شہر، طرف بانگے از ورائے سر جہر۔ غیب سے آواز کہ جنگل سے شہر کی طرف جاؤ، عجیب آواز تھی چپی اور ظاہر آواز سے نرالی۔ گفت اے دانائے رزم منہ بہ منہ اونچے کونم در شہر خدمت گوئی تو۔ بزرگ بولے اے میرے راز کو بال بال جاننے والے، بتا میں شہر میں کیا خدمت بجا لاؤں۔ گفت خدمت آن کے بہرے ذل نفس خوش تنسادی چوں عباس دبس. فرمایا خدمت یہ کہ اپنے نفس کی خواری کے لیے بھیک مانگنے میں تم اپنے آپ کو عباس دبس کی مان بنا، یعنی خوب بھیک مانگو. مطلب چونکہ گدائی و درویزہ گری پرلے درجے کی ذلت کا کام، اس لیے بعض بزرگوں نے تذلیل نفس کے لیے اس کو اختیار کیا تھا. وہ دوسرے درویشوں کو بیج و مظہر کے لیے نہیں بلکہ کثر نفس کے لیے اس کی ایجاد دی ہے. شاید اس پر پنجاب میں فقیر درویزہ گر کو غازی کہتے ہیں، اور اس کے بھیک مانگنے کے لیے غذا کی اصطلاح مکر، اس لحاظ سے اس کا یہ فعل گویا غذائے نفس ہے، جس کو جاد اکبر کے اگر جس بیکاری و حرام خوری کے زمانے میں اکثر بھیک مانگنے والے نفس کی ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا اس کافر کے حلبہ گوش اور اس کے غلام بیدام ہوتے ہیں، جو اس کی محنت کے ساتھ کما کر کانے کی بجائے لوگوں کی کمائی سے پیٹ پالنے کا سبق پڑھاتا ہے اور حرز و آس کی اس ناپاک ترین صورت کا ہوگر بناتا ہے. مسئلہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو جو حضرات اپنے نفس کے تذلل کے لیے ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے، اور جو اپنے نفس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی کمائی کے لیے، نفس کی جو ہے نا مطلب اس ذلت کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات اور ہوتی ہے. مطلب یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ وہ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. مدت از اغنیا زر میں ستاں، پس بدرویشانی مسکی میں فشاں. مدت تک مالدار لوگوں سے روپیہ حاصل کرتے اور پھر محتاج فقیر کو دے ڈالا کر. خدمتی اس تاکہ تھا ایک چند گاہ، گفت سمان تاتن اے جاں پناہ. ایک خاص مدت تک تمہارے ذمہ یہ خدمت ہے، انہیں اس کی اے جاں پناہ میں نے حکم سنا اور قبول کیا. بس سوال و بس جواب و ماجرا، بدھ میان زاہد و رب الورا. فرض ان زاہد و پروردگار کے درمیان بڑے سوال جواب اور گفتگو ہوئی کہ زمین و آسما پر نور شد، در مقالات اہما مذکور شد. حتیٰ کہ اس گفتگو کی برکت زمین و آسمان پر نور ہو گئے. مقالات میں سب گفتگو مذکور ہے. مقالات مولانا کی ایک تعلیف کا نام ہے، قضا فی الحواشی. لیک گوتا کردما گفتار را، تانوش ہر خسے اسرار را. لیکن یہاں میں نے اس تقریر کو مختصر کیا، ہر کمینہ آدمی اس کے اسرار کو نہ سنیں. یعنی یہاں اس سوال پہ کہ کیا اسرار کو مقالات میں کمینہ نہیں پڑھ لے گا، اس کا جواب یہ کہ شاید مقالات فن سب میں دقیق عبارت و گہرے مطالب کی کتاب ہو کہ عوام الناس اس کو پڑھ کر سمجھ نہ سکے، اس لیے عوام الناس اس میں دلچسپی نہیں لے سکتے ہوں گے، ان میں متداول نہیں ہوں گی. اس طرح وہ اسرار ان لوگ کی نظر سے مخفی رہ سکے. بخلاف اس کے کہ مثنوی شریف قصص و واقعات کا مجموع ہونے کی وجہ سے عوام کی بھی زیر مطالعہ رہتی ہے، اس لیے مثنوی میں وہ اسراری باتیں نااہل لوگوں سے چھپ نہیں سکتی، اور عوام الناس سے اسراری طریقت کو مخفی رکھنے کی وجہ ہے کہ چونکہ وہ باتیں ان کے رسم و عادت اور مہم ادراک سے برتر ہوتی ہے، اس لیے یا تو ان باتوں سے عوام کے دل میں مختلف شکوک شبہ پیدا ہو کر فکر و درویشی سے بدگمانی کا باعث ہوں گے، یا ان باتوں سے غلط فہمی پڑھ کر فساد عقائد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا. پہلی صورت مستلزم خسران و حرمان ہے، اور دوسری صورت موجب کفر و زوال ایمان ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ ہر چیز، وہ کہتے ہیں ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز ہر ایک کو بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہو، علم نافع جس کو ہم کہتے ہیں، وہی آپ ان کو دے سکتے ہیں. اگر کسی علم کی وجہ سے وہ کفر میں جاتا ہے تو پھر کیا اس کو بھی دو گے؟ نظارہ وہ تو نہیں دوں گے. اور جس علم کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوں اور مسائل پیدا ہوں، تو یہ بات ہے کہ مثنوی شریف چونکہ ایک کتاب ہے جس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اگر اس میں اس قسم کی باتیں آ جائیں تو عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ تو اس کی مخالفت کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو مطلب اس کا تو مطلب کچھ بھی نہیں، فضول باتیں لکھی ہیں جیسے ہیں. اور کچھ مثنوی کے ایسے مہربان ہیں کہ وہ اس کو اصلی طور پر لے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ ایک شخص ہے جو مطلب وہ ہے عشق کی وجہ سے معذور ہے، لیکن ان کی باتیں اگر کوئی باہوش آدمی لے لیں تو وہ تو زندگی کو سکتے. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ایسی چیزیں کیوں دی جائے جس میں اس قسم کے مسائل ہو سکتا ہے. دفتر پنج میں سے دو مکات نمبر 122 آمدن شیخ بعد از چندی سال بشیر غزنی و زنبیل گردانی دن باشارت غیبی و تفرق گردن بر فقراء شیخ کا کئی سال کے بعد شیر غزنی میں آنا اور شیر غیبی سے در بدر بیک مانگنا و خراج میں تقسیم کرنا ہر کی راجاں زی زی لبیک است نام برنامہ پیک پر پیک است جس بندے کی جہاں حاضری درگاہ کی عزت سے مشرف ہے اس کو درگاہ حق سے خط پر خط اور کاست پر کاست آتا ہے رو بشیر آورد آفرما پذیر شیر غزنی گشت از روئش منیر وہ شیخ جو خدا کے حکم کو قبول کر چکا تھا شیر کی طرف چل پڑا شیر غزنی اس کے دیدار سے منور ہو گیا از فرق خلقے با استقبال رفت وہ در آمد از رہے درزدی زد رفت رفت مخلوق خوشی خوشی اس کے استقبال کے مگر وہ جلدی سے کسی پوشیدہ راستے سے شیر میں داخل ہو گیا ان لوگوں نے سنو کہ جو شیخ 7 سال سے شیر کو چھوڑ کر دشت و جبل میں یاد الہی کر رہا تھا اب شیر کی طرف آرے فرت عقید سے مخلوق ان کی پشوائی کو توڑ پڑی مگر چونکہ شہرت عام اور تعظیم عام مسالک کے لیے حجاب بن جاتی ہے اس لیے شیخ اس ابتلا سے بچنے کے لیے چپکے کسی گمنام راستے سے شیر میں آ نکلا اور اہل اللہ مخلصین کا یہی شیب ہوتا ہے عرصہ ہوا راکم کو لاہور میں ایک بزرگ کی خدمت میں کئی سال تک متواتر رہنے کا اتفاق ہوا ان کے قبول عام کا یہ حال تھا کہ جب اتفاق سے کوچو بازار میں رکھے تو لوگ کھڑے ہو کر تعظیم کیا کرتے مگر اس کی حیثیت سے بالکل خوش نہ تھے چنانچہ جب کسی جگہ مدعو کر جانا پڑتا ہے کسی بزرگ سے مشاہد کے لیے اسٹیشن تک جانے کا اتفاق ہوتا تو اسی معمولی لباس میں نکلتے جو ہر وقت پہننے کا ہوتا اور جاذب نظر نہیں ہوتا تھا نیز غیر معروف اور کم آباد گلیوں سے گزرتے جہاں تعظیم کرنے والے سے دوچار نہ ہونا پڑے اور چپکے سے سر جھکائے نکل جاتے گوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں زمانے حال میں بزرگ موجود ہے جو متعدد حج کر چکے ہیں واپسی حج پر جب متقیدین خط پر خط بھیج کر ان کی تاریخ آمد سے مطلع ہونا چاہتے تھے تو جواب ندار حتیٰ کہ ایک دن چپکے سے ناگاہ اگر آپ پہنچتے اور ہزارہ رات مندوں کا سامان جلوس در رہ جاتا ہے بقول غنی رحمۃ اللہ علیہ بخلاف اس کے مزورین مشاہ کا اشیاء وہ یہ کہ ان کو بات بات میں اپنے شہرت و نمائش کی فکر رہتی ہے اپنے متقیدین کے مردم شماری کا دفتر قائم کرتے ہیں ملاقاتوں کے روزنامچے لکھواتے ہیں اپنی تعریفوں کے خطوط چاپتے ہیں اظہار مشیت کے لیے طرح طرح کے لباس زیبدن کرتے ہیں بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ متاع شہرتی قوم خالی ازمانی بجز لباس کرم کار نیز چو تصویر ہائے ہائے مطلب یہ کہ یہ جو شہرت کا متاع قوم میں یہ خالی ہے معنی سے مطلب اس کا کوئی معنی نہیں بس صرف لباس ہی ہے مطلب تصویر کا کوئی نہیں مطلب اور کچھ نہیں آئے آئے جملہ آیانو مہا برخاستن قصرہا از بہر و آراستن تمام سر باورد و بڑے بڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ان بزرگ کے قیام کے لیے اپنے اپنے محل آراستہ کیے گفت من از خود نمائی نامدن جز بخواری ہو گدائی نامدم اہم بزرگ نے کیا میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا کہ شہر میں تمہارے جلوس کے ساتھ داخل ہوتا اور محلات میں فرقش ہو جاتا بلکہ میں تو صرف خواری و فقیری کے لیے آیا ہوں نیستم بر عزم قالو کی لمن در بدر گردم بکف زمبی لمن میں اپنے تمہارے کی لوکال کے ارادہ پر نہیں آیا بلکہ میں کشکول ہاتھ میں لے کر در بدر بھیک مانگتا پھروں گا کہ لوکال یا تو خود اپنی ہو سکے یا دوسرے لوگ کی پہلی صورت میں مطلب ہے کہ میں آواز و تلقین کرنے اور اپنے مقامات و مکاشفات سنانے کے لیے نہیں آیا دوسری صورت میں مطلب ہو کہ میں اس ارادے پر نہیں آیا کہ گھر گھر میرے کرامات کے چرچے ہوں اور لوگ میرے فضائل و کمالات کے گیت گاتے پڑے بلکہ اپنے اکرام کے خلاف ذلت و رسوائی کے لیے آیا ہوں بندہ فرمانم کہ امرست اس خدا تا گدا باشم گدا باشم گدا میں حکم کا تاب اس لیے بکاری بنوں گا کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں بکاری بن جاؤں بکاری بن جاؤں بکاری بن جاؤں درگدائے لفظ نادر نادرم جس طریقے خط گدایا نسپرم میں بھیک مانگنے میں شرم کے مارے کو پوچھیدہ لفظ استعمال نہیں کروں گا بلکہ صاف صاف سوال کروں گا کمینے فقیروں کا طریقہ ہی عمل میں لاؤں گا تا شوم غرگی مزلت من تمام تا سکت ہا بشنوم اس خاص و عام تاکہ میں بالکل ذلت و خواری میں ڈوب جاؤں اور تاکہ میں خاص و عام سے گالیاں کہوں امر حق جا است من اورا تبا او تما فرمود ذلہ من قنا حق تعالیٰ میری جان ہے اور میں اس کا تابع ہوں جب اس نے تمہ کے حکم دیا ہے تو تمہ کرنے میں ہی میری عزت ہے اور جس نے کنات کو کی وہ ذلیل ہوا اس صورت میں قول ذل من تما کی تشریح و تعویل اس شرح کی جلد سے اس دم میں بہت وضاحت ہو چکی ہے چو تما خاد من سلطان دین یہ مشہور شعر ہے جو کہ اکثر حضرت تانویر احمد سے بیان پڑھتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں چو تما خواہد زمن سلطان دین خاک بر فرق کنات باد عظیم جس وقت مجھ سے تما سلطان دین چاہ رہا ہو تو پھر میں کنات پر خاک ڈالنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد میں کنات پر क्योंकि असल तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना, मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसके लिए कर रहा हूँ, तो अगर वो मुझसे कहते नहीं कि तुम मांगो तो फिर मैं मांगूंगा, और अगर वो कहते कि ना मांगो तो फिर मैं नहीं मांगूंगा, अगर कहते बैठो तो मैं बैठूंगा, अगर वो कहते उठो तो मैं उठूंगा, मतलब मेरे अपनी कोई राय ही नहीं, मेरे अपनी कोई राय ही नहीं, यानी ये वाली बात है, जो है राय उसी की है और मैं तो सिर्फ अमल करने के लिए हूँ। बहुत मशहूर शेर है, अक्सर इसको बयान फरमाते हैं, चू तमा ख्वाज मन सुल्तान दीन हाक बर फरके के नाद बाद। हजरत ने एक दफ़ा फरमाया भाई जब्त करो जब्त करो जब्त करो, जब्त करना बहुत ज़रूरी है, हज़रत तानवीर से फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला अगर गले में खुद ही ढोल डलवा दे तो फिर खूब बजाओ, अगर अल्लाह ताला खुद ही गले में ढोल डलवा दे तो फिर खूब बजाओ। हाँ जी, मतलब उस वक्त फिर आप मतलब उसको ना रोके, क्यों वजह क्या है, जब अल्लाह पाक इसको पसंद कर रहे हो चाह रहे हो तो बस ठीक है जी, फिर इसमें वो नहीं करना चाहिए। और ये अल्लाह ताला का हर एक के साथ अपना अपना मामला होता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके लिए है, मतलब ऐसे हालात में ऐसी चीज़ों में, शरीयत तो सबके लिए, शरीयत में तो कोई मसला नहीं, वो तो सबके लिए है, अलबत्ता इस किस्म के हालात और कैफियात जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक के लिए जो चीज़ें अच्छी है तो दूसरे के लिए भी अच्छी हों, ऐन मुमकिन है कि एक की गर्दन ना पी जाए इस पर अगर वो करने लगे और दूसरे को इस पर इनाम दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये हर एक मतलब साथ जुदा जुदा मामला होता है। हज़रत तानवी हुसैन इस पर भी एक शेर फरमाते, लेकिन मैं जो भूल गया हूँ, अलबत्ता उसका मफहूम यह है कि बात तो उसकी है कि उसने बुलबुल के कान में क्या कहा और फलां चीज़ के कान में क्या कहा, वो एक चीख रहा है दूसरा खामोश बैठा हूँ। हाँ जी, ओ मजल्लत खास की इज्जत तनम, ओ गदाए खास की मेरी कुनम, वो मेरी में जिल्लत चाहते हैं तो मैं इज्जत हासिल करने का कस कब करूँगा, वो मुझसे फ़कीरी चाहते हैं तो मैं अमीरी कब करूँगा, बाद अजी गदिया वो मजलत जाने मन बेस्त ही बेस्त अब्बास अब अंध दर्द अम्बा ने मन, मेरी इस दरवेज़े गरी उजाड़ की जिले के बाद मेरी हालत की गोया मेरे तेले में 20 अब्बास मौजूद हैं, यानी अब्बास हो 20 मांगने में ज़रूर मैं सिला, मगर मैं जिल्लत व लजाजत के साथ भीख मांगूँ के अब्बास जैसे 20 बकारी भी मेरे आगे हैं जोंगे, यानी भीख मांगने दर बदर पिने में शेख का असल मकसद कि नफ़ जलील हो, मगर जब उन लोगों पर मकसद अली का इजहार, ये भी साहब के नफ़ से हुक्म हक बजावरी मकसूद है, तो मैंने कि इस फैले में जिल्लत नहीं रही बल्कि कमाल हक और इज़्ज़त हासिल, इससे असल मकसद ही फोत हो जाता है। जवाब यह है कि शेख ने उस मकसद का इज़हार ख़ास ख़ास लोगों से किया होगा जो उसकी ताज़ीम तकरीब में पेश पेश होंगे और जिनकी तरफ ऊपर आयान महान के अल्फाज से इशारा किया गया, उन पर मकसद को ज़ाहिर के बगैर चारा नहीं था, क्योंकि अंदेशा को खातिर मदारत में इसरा करेंगे और शेख के इनकार को तवाज़ु पर मामूल करके और मबालह करेंगे, जिससे शेख की तवाज़ु के नफ्स का राज बतरीके हसन अफशा हो जाता, लिहाजा शेख ने इनके कान में असल मकसद का इजहार करके उनको खामोश कर दिया, उस बात की आम तशहीर नहीं की, चुनाचे इन आयान महान के पीछे हट जाने से अवाम इस तरह शेख के हाल से बेखबर बन गए और इनको एक बकारी समझा, जिसका सबूत आगे मिलेगा और यही शेख का मकसद था। शेख दरमी गश्त जम्बीले बदस शई अलिल्ला ख्वाजा तोफ़ी कत हस्त, और शेख शेर में चक्कर लगाते और हाथ में कशोल होती तो हर साहब खाना से लेते थे, बाबा ज़रा तोफ़ीक है तो अल्लाह के लिए कुछ दो, बरदरज कुर्सी व अरश इसरार शेल्ला कार हक ताला के साथ माफ़ी मामिलात अरश कुर्सी से बुलंद थे, लिहाजा अगर वो चाहे तो उनके लिए कोसार सोने के अंबार बन जाते, मगर बहुक्म हक अल्लाह के लिए कुछ दो उनका काम था। शेल्ला की तकदीर यह कि आतिशैन बेवजह अल्लाह ताला, इन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कुछ दो, बस वजह से मजाजन रज़ा खुशनुदी मुराद है, इन अल्लाह की रज़ा के लिए। मौलाना फरमाते हैं कि बावजूद है कि शेख कदर जैसे भी बुलंद था कि उसी मुजर के अंबारों की नज़र देखने की तकलीफ गवारा करते, मगर अब वो दर बदर की भीख मांगते फिरते हैं तो इसमें ख़ास हिकमत थी, इस तरह अम्बिया से भी इस किस्म के सवाल वाकई जो बज़ाहिर इनसे बईद थे। अम्बिया हर यक हमी फ़न मेज़नंद खल्क मुफलिस गद ईशां में कुनन, अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इस तरह सदा करते हैं बावजूद के मखलूक मुफलिस और अल्लाह के मुख्ताज हैं, मगर वो इन्हीं लोगों से भीख मांगते हैं। अकरज़ुल्लाह मीज़नंद अकरज़ुल्लाह मीज़नंद बाजगु पर तनसरुल्लाह मे तनंद, चुनाचो इस तरह के अल्लाह को कर्ज़ दो अल्लाह को कर्ज़ दो, उल्टा इस बात पर जोर दे अल्लाह को मदद दो। पहले इसरा में इस आयत की तरफ शायर अकरज़ुल्लाह कर्ज़ हसना, दूसरे में से मैयत में कि तनसरुल्लाह अंसुरकुम, यानी अगर तुम अल्लाह के दीन में इसके रसूल की मदद तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। پہلے آیت میں قرض سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مراد ہے, اور اس کو قرض سے تعبیر اس لیے کہ جس طرح قرض واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے اس طرح اللہ کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ کے عوض میں جنت کا وعدہ ہے. دوسری آیت میں اللہ کی نصرت سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی نصرت مقصود ہے. مولانا فرماتے کہ انبیاء کا اللہ کے لیے قرض حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے فرمائش کرنے سے مقصود کچھ اور ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ مقروض ہونے سے منزہ ہے اور محتاج نصرت ہونے سے پاک ہے. اس طرح شیخ صاحب کا سگدائی لیے پھرنے سے مقصود ماس کثر نفس اور حکم خدائی کی تعمیل تھی, ورنہ مال و زر سے بے نیاز اور رزق و روزی سے بے مطمئن تھے. یہ ایک حدیث شریف ہے باقاعدہ موجود ہے جس میں اللہ جل شانہ فرمائیں گے کسی سے کہ میں بیمار تھا تو تم نے میری یاد نہیں کی تھی, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو کہے یا اللہ تو رب ہے, تو سب کو کھلاتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ فلاں آدمی بیمار تھا تو اگر تو اس کو تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو وہاں مجھے پاتے, فلاں آدمی بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ جل شانہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں. یعنی آپ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی اس کو اپنے لیے سمجھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کو ہم لوگ اگرچہ الفاظ ایسے ہیں لیکن الفاظ کے پیچھے اس کی حقیقت ہے. کہا گدائے کہ وجد میں کرد او بہرے ازدا بودنے بہری گلو, کیونکہ وہ درویز اگری جو شیخ صاحب کر رہے تھے حق تعالیٰ کے لیے نہیں تھی, حق تعالیٰ کے لیے تھی نہ کہ خود اپنے حلق تر کرنے کے لیے. در بکر دے نیز از بحری گلو آ گلو از نوری حق دارد الو, اور اگر بالفرض وہ اپنے حل کو تر کرنے کے لیے بیوی مانتے تو ان کو کیا ضرور ہو سکتا تھا جبکہ حلق اللہ تعالیٰ کے نور سے شرف حاصل کی ہوئے تھا. در حق او خود دینا او شہد و شیر بیز چلاؤ زے سے روزہ صد فقیر, کیونکہ ان کے حق میں روٹی اور شہد دودھ کا آنا بینا سو درویش کے چہل روزہ اور سے روزہ ریاضت سے بہتر تھا. علماء کرام کو جو احکام شرع کی تبلیغ سے امت کو ہدایت دکھاتے ہیں اور مشائخ اعظم جو اپنے فیض صحبت سے طالبوں کو مناظر قرب کی طرف لے جاتے ہیں ان کا کھانا پینا سونا اس عابد و زائد کی روزہ داری اور شب بیداری سے افضل ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات اور ترقی درجات کے لیے کوشاں ہوتا ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے, ایک عالم تھے جو صرف نماز پڑھتا تھا پھر بیٹھ کر لوگوں کی نوکی کی تعلیم دیتا, اور دوسرا عابد تھا جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نفل پڑھتا, ان دونوں میں سے کون افضل تھا؟ آپ سے ہم نے فرمایا فضل هذا للعالم الذي يقل المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم لك فضلي على ادناكم. مطلب وہ جو عالم تھا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتا تھا پھر لوگوں کو تعلیم دیتا تھا, وہ اس عابد سے جو روزہ دار ہوتا دن کو روزہ رکھتا رات کو جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ قیام کرتا تھا اس سے ایسا افضل تھا جیسے کہ میں تم میں سے ادنا پر فضیلت رکھتا. سبحان اللہ کیا بات ہے. ہاں جی نور میں نوشد مگونا میں خورد لالا میں کارد بصورد میں چرد, ایسے بزرگوں کو نہ کہوں کہ روٹی گاتے ہیں بلکہ وہ نور کے گھونٹ پہ رہے ہیں, وہ فی الحقیقت لالا بو رہے ہیں اگرچہ بظاہر اس کے چر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ واقعہ تھا انما الاعمال بالنیات, اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے, کوئی کمائی کا راستہ ان کا نہیں تھا, توکل اللہ ان کا کام ہوتا تھا, دین کا کام کرتے تھے, لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا تھا کہ ان کا جو ناشتہ ہے وہ آج کل بھی لوگ نہیں کر سکتے, اتنا قیمتی ناشتہ ہوتا تھا. اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ سرکاری مشین ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو دماغ کو تقویت دینے کے لیے جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھیں وہ مطلب ظاہر ان کو ناشتے میں. میں نے پرسوں یہاں غالباً ایک واقعہ دیکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے درس دینے کے لیے کستوری کا شیشہ پورے کا پورا ان کے کپڑوں پہ وہ مل لیا جاتا, تو ایک نواب صاحب آئے تھے اس نے ملنے کے لیے, تو اس نے جب دیکھ کستوری کا پورے شیشہ اس پہ ان ڈیل لیا تو اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے, یہ کیسے انہوں نے کیا ہے, کیا بھائی یہ تو پورے مہینے چل سکتا تھا. تو انہیں حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے, فرمایا جس کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا اتنا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے کر رہا ہوں وہ خود ہی انتظام کر لیتا ہے. اس دن وہ حدیث شریف کے درس میں بیٹھ گیا، وہ نواب صاحب بھی، ظاہر اس کو بڑا ماشاءاللہ مزہ آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اب آپ جتنے کستوری کے شیشے استعمال کریں گے میرے ذمہ ہیں، اور ہر مہینے 30 شیشیاں لانے کا اس نے کہہ دیا کہ میں 30 شیشیاں ہر مہینے لایا کروں گا، جب وہ ختم ہو جائے کریں گے پھر اور لایا کروں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں مطلب اللہ پاک خود انتظام کر لیتے ہیں، یا جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس خود انتظام کر لیتے ہیں. آج یہ آخری شیشی تھی، آج یہ آخری شیشی تھی تو بس انتظام ہو گیا. تو اس کا مطلب ایسے لوگوں کے لیے پھر انتظام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے باقی توکل ہونا چاہیے. مستحب توکل جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. مستحب توکل ہر ایک کا کام نہیں، وہ جس کا مقام ہوتا ہے وہی کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے پھر اللہ پاک کر بھی لیتے ہیں. چو شرارے کو خرد روغن زشم نور افزائد زی خردنوش خردش بحر جمع. ان بزرگوں کی مثال شمع کے شغلے کی مانند ہے، جو شمع سے روغن پیتا ہے اور اس کے روغن پینے سے مجمع کے لیے روشنی پیدا ہوتی ہے. نان خور را گفت حق لا تصرفو، نور خوردن ران گفت اکتفو. روٹی کھانے والے کو تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو، مگر نور کا کھانے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بس کرو. یعنی حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں فرمایا کہ وہ تم اتنا مطلب مجھے نو قیمتی ناشتہ کرو، کیونکہ وہ اس کا جو ہوتا تیل وہ سارے کے سارا لوگوں کے لیے تھا. آپ اندازہ کر لیں جتنا کام حضرت نے کیا ہے وہ ایک آدمی کا کام، ہزار کتابوں سے زیادہ لکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. ان کے مقابلے میں آج کل کے ایک معاصر ہے، کچھ ایک صاحب ہے جس نے پوری اکیڈمی کھولی پھر بھی 1000 تک نہیں پہنچا سکا، اور لوگوں سے لکھوا لکھوا کر اپنے نام کرواتا ہے. نام تو لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ 1000 تک اب بھی نہیں پہنچا سکا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جس طریقے سے اللہ پاک نے ان سے کام لے لیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، دوسرے اکابر جو ہمارے تھے، یہ اللہ تعالیٰ بس جس سے کام لینا چاہتے. یا کریم، یعنی ارشاد باری تعالیٰ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یعنی کہو پیو اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرے. ارشاد ان لوگوں کا ہے جن کا کہنے سے مقصد محض زبان کی چاٹ پر مرنا اور شکم کو پر کرنا ہوتا ہے. بقول سادی، خوردن برائے زیستن و ذکر کردن اس، تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن اس. ہاں جی، بھلے جینے کے لیے کہنا اور ذکر کرنا بھلے بہت ہے، اور دوسرا ایک مطلب جو کھانے کے لیے جی رہا ہو. یہ یورپ میں یہ بات مشہور ہے کہ جرمن لوگ جو ہے نا، یہ کھانے کے لیے کام کرتے ہیں، نہیں وہ کام کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور فرینچ جو ہے وہ کھانے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کے بارے میں. تو یہ اصل میں یہاں پر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا مطلب اپنے جسمانی طاقت کو اللہ کی عبادت کے لیے مطلب ظاہر مینٹین رکھتے ہیں، تو ان کا وہ کھانا بھی اللہ کے عبادت بن جاتا ہے. بس اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. لیکن جو لوگ کھانے سے تاکہ جسمانی کا قائم رکھنا مخصوص سمجھتا کہ حق تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ان کو کھانے پینے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا تمام ذکر حق کے ساتھ آمیزش پا کر نور بن جاتے، اور حق تعالیٰ تکثیر نور سے منع نہیں فرماتا. چنانچہ آپ نے فرمایا عجیب و اطعامکم بذکر اللہ والصلاۃ لا تناموا علیہ فتقسوا قلوبکم، یعنی اپنے طعام کو جو تم کھا چکو اللہ کے ذکر نماز کے ساتھ ہضم کرو، اور اس کو کھاتے ہی نہ سو جائے کرو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جو جس کام کے لیے آپ کھا رہے ہیں، پہلے وہ کام تو اسے لے لو نا، پھر اس کے بعد آرام بھی کرو تو آرام بھی کام کے لیے کرو، آرام بھی کام کے لیے کرو. جب ان حضرات کا روٹی کھانا اس طاقت کا بقا کا فائدہ ہے جس پر ہدایت طاعت اور عبادت کا مدار ہے، تو گویا ان کا روٹی کھانا بھی بالواسطہ بمنزل عبادت ہے. اسی بنا پر حضرات کے روٹی کھانے کو نور خوردن سے تعبیر کیا ہے، اور جب حق تعالیٰ طاعت و عبادت میں کوتاہی روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر حضرات کو روٹی کھانے سے منع کیوں کرے، یا بے عبارت دیگر ان کو نور خوردن سے اکتفو کیوں کہے گا؟ اوپر جو کہا تھا کہ نور خوردن رن گفتس اکتفو، اس پر سوال والے کہ کیا ذاکرین کو طعام میں اصراف کرنے کی اجازت ہے؟ آگے اس کا جواب دیتے. آ گلوئی ابتلا بد دی گلو فارغ از اسراف و ایمن ازولو، وہ شکم پرور کا گلا پرخوری درد میدا اور قسوت قلب میں مبتلا کرنے والا گلا تھا، اور یہ ذاکر کا گلا اسراف و زیادتی سے فارغ ہے، اس میں تمام طعام پر مقدار معتدلی ہو جاتا ہے. کھلا جواب کے اسراف کی جات تو ذاکرین کو بھی نہیں، مگر ان کو اسراف سے صریحاً منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو لا تصرف کہنے کی ضرورت جب پیش آتی کہ ان کا حل کے اسراف و تبذیر کے لیے کشادہ ہو، تاکہ اس میں تو معتدل طعام سے زائد ایک لقمہ بھی گزر نہیں سکتا. وہ شکم پرور لوگوں کا گلا ہی ہے جو ہر رت و یابس طعام کے لیے فراخ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی فراخی درد معدہ و قساوت قلب وغیرہ آفات کی باعث ہوتی رہتی. ان لوگوں کو کمخوری کی ہدایت کرنی ضروری تھی. ای گلو سے انہی شیخ صاحب کا گلا مراد ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ مقصد مزہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد اس سے فائدہ حاصل کرنا تھا. تو فائدہ تب ہوگا جب اعتدال سے ہوگا، جب اعتدال سے نہیں ہوگا تو مزہ بھی نہیں ہوگا. تو چونکہ یہ حضرات تو مطلب حقیقت شناس ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ اعتدال سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے فرمان ہو ہی نہیں سکتا. امر و فرما بود نے ہر سو تما آ چنا جاں ہر سرا نبوت تباہ. ان شیخ صاحب کا بھیک مانگ کر کہنا حق تعالیٰ کا حکم ارشاد تھا، نہ کہ ہرس اور تما، کیونکہ ایسی پاک روح ہرس کے تابع نہیں ہوتی. بس ان کو لا تصرف کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے نظرات کے ہر سے پاک ہونے کی ایک دلیل ارشاد ہے. گرب گوید کی میں یا مس ارابد تو بمن خدرا تما نبوت فرا. یعنی دیکھو، اگر کیمیا تانبے کو کہے تو اپنے وجود میرے حوالے کر دے، تو یہاں نہیں کہہ سکتے کہ کیمیا پر حرص غالب ہے. جس طرح کیمیا کا تانبے کو اپنی طرف بلانا بتقاضے حرص نہیں، بلکہ محض اسے ایک ادنا ماہیت سے اعلیٰ ماہیت کی طرف ترقی دینے کی غرض ہے. اس طرح اللہ کا تام کہنا شکم پروری کے لیے نہیں، بلکہ افاظ خلق کے لیے، یعنی عقل تام سے طاقت جسم باقی رہتی ہے اور بقائے طاقت پر مخلوق کے ارشاد و ہدایت کا مدار ہے. آ گدائی کی بجد میں کرد او بود از آثار حکمت ہائے ہو. غرض وہ دروازہ گری جس کو شیخ صاحب کوش کے ساتھ عمل ملا رہے تھے حق تعالیٰ کی حکمتوں کے آثار سے تھی. گنج ہائے خاکتا ہفتم طبق غرض کردن عرض کردہ بود پیش شیخ حق. حق تعالیٰ زمین کے ساتویں طبقے تک کے خزانے شیخ کے آگے پیش کر دیے تھے. شیخ گفتہ خالقہ من عاشقم ورب جوئم غیر تو بس فاسقم. شیخ نے کہا، اے خالق، میں تو عاشق ہوں، اگر تیرے سوا کسی اور چیز کا طالب ہوں تو بڑا گناہ گار ہو جاؤں گا. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. جو چیزیں بعض لوگ کے لیے جائز ہوتی ہیں وہ بعض کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، کیونکہ معرفت اس لیول کی ہوتی ہے کہ اس لیول کی مطلب کا عمل بھی ان سے مطلب جو ہے نا وہ مطلب طلب کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی اس کیپیسٹی میں پھر انالیسز ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے تھے، وہ سعید تھے تو ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ بھی اچھے آدمی تھے. ان کے ساتھ میں ہو گفتگو بھی تھا، اتفاق سے میں بھی ادھر موجود تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نہ مانو تو شاید گناہگار ہو جاؤ. کوئی بات چل رہی تھی، وہ بات میں نہیں سنی تھی. تم نہ مانو تم گناہگار ہو جاؤ، ہو سکتے ہو. میں نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں گا، میں نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں. پھر فرمایا، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور مجھ سے فرمایا آتے نہیں ہو. تو وہ میں نے اس کہا، حضرت کیوں نہیں، آپ بلائیں گے تو کیوں نہیں آؤں گا؟ پر میں آ جاؤں. بس پھر حضرت نے ارادہ کر لیا اور بس پہنچ گئے بالکل آخری وقت میں. سارے جہازیں بھر چکی تھی، سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن حضرت کو چونکہ حکم تھا تو بس پہنچ گئے. مقصد میرا یہ ہے کہ اب جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ تو وہ ہے نا. اور جو ہم جیسے لوگ ہیں تو ہمارے لیے بڑی گنجائشیں ہیں، کیونکہ سارے ہم لوگ جس کو کہتے ہیں حجابات والے ہیں، تو جن کے حجابات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، بہت عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ بزرگوں نے بولے، فرمایا بزرگ نہ بنو، بزرگ نہ بنو، اگر بزرگوں والا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا پھر کیا کرو گے؟ عام لوگوں میں رہو، اسی میں خیر ہے، عام لوگوں میں رہو، اسی میں خیر ہے. یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے، عام لوگوں میں رہنا، اسی میں خیر ہے. ہم لوگ بزرگ جلدی بن جاتے ہیں نا، تو واقعی بزرگی کا معاملہ اگر ہو جائے ہمارے ساتھ پھر کیا کریں گے ہم؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور پوچھا کہ میرے لیے کیا لایا ہو دنیا سے. تو میں نے دل میں کہا کہ الحمدللہ مسلمان تو تھا، مومن تھا، تو میں نے عرض کیا توحید لایا ہوں. تو فرمایا کہ وہ دودھ والی رات بھول گئے، دودھ والی رات بھول گئے. تو دودھ والی رات کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دفعہ دودھ پی لیا تھا تو رات کو پیٹ میں درد ہوا تھا. صبح کسی نے پوچھا حضرت کیسی حالت ہے، فرمایا بس رات کو دودھ پی لیا تھا تو پیٹ میں درد ہو گیا. تو درد کی نسبت دودھ کی طرف کی تھی نا، وہ پوچھ لیا کہ دودھ والی رات بھول گئے. اب دیکھو ہم سے ایسا پوچھا گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ والے بات ہے کہ انسان عام لوگوں میں رہے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں جی. باتو پہ وستم واز غیر تو دل ببریدم آشنائے تو ندار سر بے گانا و خیش. یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ. ہشت جنت گردراتم در نظر در کنم خدمت ان از خوف سقر مومن باشم سلامت جو ایمن زاں کی این ہر دو بود حزی بدن. اگر میں آٹھ بہشتوں کو نظر میں لاؤں اور میں دوزخ کے خوف سے بات کروں تو میں عاشق نہیں بلکہ ایک مومن طالب نجات ہوں گا، طالب نجات ہوں گا، کیونکہ دونوں جسم کا حصہ ہے اور عاشق جسم و جان کی پرواہ نہیں کیا اور عاشق جسم و جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے اور عاشق جسم و جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے. یعنی دیکھیں نا کیا عجیب دلیل، بہشت اور دوزخ کیونکہ جسم میں، تو لہٰذا مطلب یہ تو میرے جسم کے ساتھ، تو میرا عشق جو ہے وہ تو جسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، عاشق جو ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. عاشق ہے کہ عشق یزداں خود خرد کوت صد بدن پیشش زن نیر زد نیر زد تر توت. جس عاشق نے تعالیٰ کے سے عشق غذا کھائی ہو اس کے آگے سو بدن بھی توت کے پتے کی طرح وقت کوئی نہیں رکھتے. شاید کوئی پس نظر یہ کہہ کر عاشق الہی کے نزدیک بدن ایسے ہی نہ چیز ہے تو پھر ان شیخ صاحب نے اپنا بدن کیوں قائم رکھا؟ آگے اس کا جواب دیتے ہیں. وی بدن کے درد آن شیخ فتن چیز دیگر گوئے کم خوانش بدن. اور یہ بدن جو وہ شیخ دانا رکھتا ہے دوسری چیزیں اس کو بدن نہ کہو. یعنی پر کا سے ادنا ان شکم پرور لوگ کے بدن میں جو غذا حرام سے پرورش یافتہ ہے، قال علیہ السلام لا تدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام. یعنی وہ جسم بہشت میں داخل جو حرام غذا سے پرورش یافتہ ہو. اور فرمایا لا تدخل الجنۃ لحم بنت من السحت وکل لحم بنت من السحت کانت النار اولا به. یعنی جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہو اس کے لیے دوزخ زیادہ سزاوار ہے. یا بدن جو مباح کان اعتدال سے زیادہ کا فربہ ہو گیا، المون یشرب فی مئی واحد والکافر یشرب فی سبعت امعاء. یعنی مومن ایک آنت کی مقدار میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں کی مقدار میں کھا جاتا ہے. بخلاف اس کے ان بزرگ کا جسم بقول اجساد ہونا ارواح ہونا ارواح ہونا اجساد ہونا مثل روح بن گیا تھا، انبیاء اولیاء کے اجسام کی یہی شان ہوتی، اس لیے بدن حقیر ناچیز نہ تھا، आगे चलकर फिर बताएंगे कि यह बदन आम अवदान से एक मुमताज हैसियत रखता था। ऊपर जो कहा था कि आप जन्नत हासिल करने दो शख्स निजात पाने के लिए बात करते और आशिक की शान खुदगर्जी को गवारा नहीं करती, फिर इसकी तायद में फरमाते हैं, आशिक इश्क खुदा वांगा मुजद जिब्राइल मोतमिन आंगा दुज। खुदा के इश्क में आशिक रहो, फिर ता तो इबादत के अवज़ में बहश चाहे, तो खुदा का आशिक न हुआ बहश का आशिक हुआ। ये तो वही बात हुई कि जिब्राइल अमीन होने का दावा हो फिर चोर भी हो। असल में इसमें एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, ये हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बड़े वजाहत के साथ बयान फरमाई है कि मोहब्बत का मामला ज़ात के साथ है और मारिफत का मामला सिफात के साथ है। मतलब हम सिफात की मारिफत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला वो तो वराउल वरा है, मतलब ज़ाहिर वो तो हम लोग मतलब उसके बारे में नहीं जान सकते सिफात के बारे में, और मोहब्बत ज़ात के साथ होगी। अगर मोहब्बत ज़ात के साथ नहीं सिफात के साथ है, ये गर्जी मोहब्बत है, ये गर्जी मोहब्बत है। क्या बात बताऊँ मैं इसका, हज़रत बिल्कुल यानी हर चीज़ को बिल्कुल साफ साफ करके बयान करता है। ये मकतूब नंबर 287 में ये जो मुकाम कल्ब में जो बयान करते हैं कि मुकाम कल्ब में नफ्स नफ्स और रूह दोनों का असर होता है, तो ऐसी सूरत में उनकी जो मोहब्बत होती है वो गर्जी होती है, हकीकी नहीं होती, असली नहीं होती। हाँ जी, वो क्यों, बल्कि चार पांच अल्फाज कहे हैं इसके बारे में, आपने तो पढ़ लिया होगा। हाँ जी, तो उसमें ये चार पांच अल्फाज की, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उसमें इंसान उस जुमले अल्लाह ताला को चाहने के लिए जो चीज़ है ना वो नहीं सामने होता, बल्कि उससे जो कैफियत पैदा होती हैं वो कैफियत अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर लेता है, वो कैफियत अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल, तो ज़ाहिर मतलब है कि उसकी मोहब्बत वो वाली मोहब्बत नहीं है। उस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत बनाने के लिए सलूक तय करना लाजम है। ये इतनी बड़ी बात है, मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। यानी दरमियान में पता नहीं कितने लोग रह जाते हैं, कितने लोग इस वजह से रह जाते हैं, क्योंकि कैफियत तो हो सकते हैं, वो तो मतलब कैफियत में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल कैफियत कौन से होनी चाहिए, वो फनाइयत होनी चाहिए, यानी अल्लाह के लिए अपने आप को फना करना, वो होनी चाहिए, वो मोहब्बत ज़ाती में होती है। मतलब यह कि इंसान महज अल्लाह का वो मतलब अल्लाह से मोहब्बत करता हो, महज अल्लाह के साथ ज़ात के साथ मोहब्बत करता हो, सिफात वाली बात ना हो। तो ये बात है कि ये चीज़ के एक इंसान अगर दरमियान में रहा और वो फना हासिल नहीं कर सका, और फना हासिल होता है नफ्स का सलूक से, अगर वो नहीं कर सका तो इस चीज़ में रह गया, इसलिए उसको हज़रत मजज़ूब मुतमक्किन कहता है। यानी मजज़ूब ने करार पा लिया अपने कैफियत में और उसी कैफियत को ही कमाल समझा, तो ये मर्ज़ूम मुतमक्किन है, और उसके बारे में हज़रत ने बड़ी तफसीलात बताई। अल्लाह ताला हम सबको सही मोहब्बत नसीब फरमाए अपनी। आशिक़ आले लाए कोरो कबूत मुल्क आलम पेश ओ यक तरबूत, आशिकान हकी तो क्या ही कहने, आशिकान माजाजी भी ऐसे खुदगर्ज नहीं होते। चुनाच इस बेनूर और सियाफाम लैला का आशिक कैस मजनून इसके मुस्तकनी था कि दुनिया भर की बादशाह उसके सामने एक पत्ते के बराबर थी। हाँ जी, निज ऊँ यकसा शुदा बुद खाक जर जर चे बाशद के न बुद जान रा खतर, इसके नज़दीक मट्टी और सोना बराबर हो गए, सोना क्या होता है, जान का भी ख्याल नहीं था, अब रूह का भी ख्याल नहीं था, जान का भी ख्याल नहीं था। शेर व गर्गो दो अजो वाकिफ शुदा हम चुखेशा गर्द वो जम आमदा, शेर व बेड़िया बकर के दने उसके हाल से वाकिफ हो गए थे, इसलिए वो ख्वेश ख्वेश व अकारब मानूस होकर उसके घर जमा रहते थे। अक्सर आप हजरात ने देखा होगा कि ये जानवर जो है ना बच्चों को कुछ नहीं कहते, अक्सर मतलब है कि ना वो बच्चे बाज़ दफ़ा उनके साथ खेलते भी हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये मासूम है, मतलब ये कुछ नहीं करते। हाँ जी, ये मतलब ऐसा होता है। मुझे अपना वाकई याद है, वल्लाह वालम हमारे घर वाले बयान करते हैं और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, पता नहीं जैसे दिमाग के किसी हिस्से पर एक नक्श जैसा है। कि मैं हमारे पास ताया का घर था, तो ताया के घर से मैं दूध लाया करता था, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने ली थी, मैं छोटा सा था, तो अचानक लेके जो है ना मैं दूध लाया था। तो जो दरवाज़ा का वो नहीं होता है जो नीचे वाला हिस्सा, क्या कहते हैं उसको, दहलीज, हाँ, तो दहलीज जो है उसके साथ एक सांप आ रहा था, तो मैं उसको देखने के लिए बैठ गया, सांप के साथ बैठ गया। अजी, और मैं कह रहा हूँ कि आओ इतना खूबसूरत सांप है, आओ इतना खूबसूरत सांप है, और मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और सांप भी कड़ा था, मतलब जा नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर वो जो मेरी बड़ी बहनों ने देखा तो उन्होंने शोर मचाया, तो फिर कोई आया तो सांप चला गया। अब मतलब ये कि ये यानी ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे हुआ है, मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब वो जो है ना वो बच्चों को कुछ नहीं कहते। तो इस तरह मजनून जो था ये चूँकि आशिक था, तो उनको उसमें भी वो था, महव था, तो उनको दूसरी चीज़ों के साथ कोई काम ही नहीं था, तो कहते हैं कि वो उस वक्त वो जो है ना वो जानवर वगैरह उनके अगर जमा हो जाते थे और उनको कुछ नहीं कहते थे। काश दस्त असखुई है वहाँ पाक पाक पुज इश्कु लहम शख जहरनाक शेर व गुर्ग वगैरह दरिंदों को मालूम कि आशिक जानदारों को इसके और जबर तादी की खसलत से बिल्कुल पाक हो चुका है, वो इश्क से पूरे उसका गोश्त और चर्बी दरिंदों के लिए जहरीली है, इसलिए दरिंदे मजमून परदांत नहीं चला सकते थे। जहर दो बाशद शक्र रेज खर्द जाँ के लाशिक नेक बाशद जिद्द बद, जो चीज अकल की नज़र में मसल शेरीनी है वो बेअकल दरिंदे के लिए वह मंजिल अजहार है, क्योंकि बेशुबा अच्छी चीज़ बुरी चीज़ की जिद होती है। लह में आशिक रान आरद खुर्द दो दद इश्क महरू मस मारूफस्त पेशे नेको बद, दरिंदा आशिक की गोश नहीं गा सकता, इश्क हर नेको बद मखलूक के आगे जाहिर है कि वो मुतहम्मिल ज़रर नहीं होता। हाँ जी, दर खुरद फिल मिसले दामो वदश जहर गर्दद लह में आशिक बख्श दश, और अगर मसलन वहशी जानवर दरिंदे इसको कहा ही जाए तो आशिक का गोश इसके लिए जहर बन जाए, उनको हलाक कर दे। हर के जुज जुज इश्क शद माकूल इश्क दो जहाँ यकदान पेशे नूल इश्क, बल्कि हर जुज जो इश्क के सिवाय इश्क की खुराक बन जाती है, दोनों जहाँ इश्क की चोंच के आगे एक दाना की मिसल में है। दाने मर मुरगरा हरगस खुरद काह दा मर अस्परा हरगस चरद, ख्याल तो करो कि कोई दाना मुर्ख तो कहा कि कह सकते आखिर घोड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارس حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك مآبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيب به الرياح. اللهم أجلني وأعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجواهنا بيدك، لم تملكنا من أشيار فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا وإلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أحب الأشياء عندي، واقتني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك، وإذا أقرت أعيني أهل الدنيا من دنياهم فأقرض عيني من عبادك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من المال وصدق التوكل وعليك حسن ظن بك. اللهم افتح مسامي قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعتك وطاعت رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك أني أراك أبدا حتى ألقاك وأسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم اكتب بي في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خيانة العيون وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى لأتينا تسكيا القلب بظروف الدم من خشيتك، قبل أن تكون دموع ولدراس الجمراء. اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي وجل ثواب الجنة. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المسترين، رحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمتك، تغنيني بعن رحمتي من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير، وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وتخطئنا رغبتنا، وأن تغنينا عمن عانيت وعن نعم الخلق. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم ارزقني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أهني مسكين وأمتني مسكين، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتسلم بديني وديني وتقضي بيديني وتحفظ بغائبي وترفع بغائبي بأشاهدي وتبيض بوجهي وتزكي بعملي وتلهني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنال بها الشرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء ونصر الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وأتى أحدا من خلقك أو خير أنت موتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف عمل افتقرت إلى رحمتك فاصل وإيقاظ الأمور ويشافي الصدور كما تجير بين البحور وأن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن والمعيد والجنة يوم الخلود مع المكربين الشهود الركع السجود الركع السجود المفين بالعود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هاديدا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك التكلان وليك الدعاء وليك الإجابة وهذا الجود وليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزل مني صالحا ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره تبدعناه ولا لك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أنك على خلقنا أنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أنت أغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها ولك تمام وأنت توفاها ولك ممات ومحياها إن أحييتها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ ببارك الصالحين وإن أمت فاغفر الله وارحمها. اللهم أعني بالعلم وأزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان إلا يتوب فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن أزيت وشتمت وجلدت ولأنت فجل له صلاة وزكاة قربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشكاك والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما أنت أخذ بناسيتي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن نقترف على أنفسنا نسون أو نجر إلى مسلم أو أكتسب خطية أو ذنبا لا تغفر من زيق المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسد محمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإنشاء وسيد تسليم وسيد تسليم الحق وفي حقه ورحمة العالمين وفي حقه وجميل متعلقين وفي حقه أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاة النسب كل آيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى.